أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود بجي عظمت محمد وآل محمد اپنی عبادات اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ان کے یاور و انصار بننے کے لیے دوسری صلوات کو بلند تر بھیجیے عزیزان گرامی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ لا اسألکم علیہ اجرا میں کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربیٰ مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو قرآن کریم ہمارے نظریے کے مطابق یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں عدیل ہیں ایک دوسرے کے دونوں کو ایک دوسرے کا ہم وزن قرار دیا گیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں اس بنا پر جو قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو اہل بیت انجام دے رہے ہیں قرآن ان کو آیات کی صورت میں پیش کر رہا ہے اس بنا پر قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں میں آج اجر رسالت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علی ہے یعنی رسالت کے کاموں کی ادائیگی پر تم سے کسی مزد کا کسی سوال کا کسی طلب کا تم سے سوالی نہیں ہوں الا مگر یہ کہ المودۃ فی القربا تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے امتحان کے لیے انسانوں کو جانچنے کے لیے قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے اپنے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے خواہ وہ سفر ہو یا حضر ہو رزم ہو یا بزم ہو دن ہو یا رات ہو زندگی کا کوئی لمحہ ہو آپ فضاؤں میں سفر کر رہے ہوں یا پانی کے اعناق میں سفر کر رہے ہوں کوئی بھی لمحہ ہو آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے در حقیقت لطف خدا کے قانون کے تحت ضروری ہے خدا پر، لازم ہے خدا پر، واجب ہے خدا پر کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا انتظام کرے۔ مثال کے طور پر صاحب خانہ اشتہار دیں کہ جناب میرے گھر میں سویہ میں امام محسن علیہ السلام کی مجلس ہے اور آخر میں نظر بھی پیش کی جائے گی، آپ تمام مومنین تشریف لائیے گا۔ لیکن اگر وہ اپنا عنوان ذکر نہ کریں، اپنا ایڈریس نہ دیں، تو آپ کہیں گے کہ فلانی محترم آپ نے اشتہار تو بہت اچھا دیا، اتنا بڑا اشتہار دیا، اتنے رنگوں کا اشتہار دیا، لیکن آپ نے ایڈریس نہیں بتایا کہ پہنچنا کہاں پر ہے، مجلس برپا کہاں ہوگی، اجر مودت کہاں پہ آ کے ادا کریں، اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہے، اور آخر میں جو نظر آپ نے مومنین کی خدمت کے لیے پیش کی ہے اس سے مومنین کیسے استفادہ کریں۔ تو عنوان ضروری ہے، پتہ ضروری ہے، ایڈریس ضروری ہے۔ اب خدا نے بھی زمین و آسمان کو بنایا، انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری، کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ اہل بیت کی محبت میں۔ تو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو لازم ہے اللہ پر کہ وہ اس انسانوں کو اس سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے ایسے ایڈریس بھیجے، ایسا پتہ بھیجے کہ جو انسان وہاں پہنچ کر اپنی سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ تاکہ اگر ایڈریس نہیں بتایا خدا کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرو، کس کا کہنا مانو، کس کے پیچھے چلو، کونوا مع الصادقین کون ہیں، اہل ذکر کون ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کون ہیں، آیہ مبیت کون، کس کے لیے نازل ہو رہی ہے، آیہ مودت کس کے لیے نازل ہو رہی ہے، آیہ فراش کس کے لیے نازل ہو رہی ہے، تو پھر خدا اس کی ہدایت کرے گا۔ لہذا ان آیات میں سے ایک یہ آیت ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ یعنی یہ مودت جو آپ ادا کر رہے ہیں اس مجلس ادا کی صورت میں، یہ در حقیقت ایک عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائے کلام میں کہا اپنی عبادات اور اداداری کی قبولیت کے لیے دعا کریں کہ خدا اس عزاداری کو، اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو امتحان ہو رہا ہے انسانوں کا، یہ امتحان اللہ نے بتا دیا۔ اب خدا ہر لمحے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرے گا کہ بھائی آپ کا امتحان ہو رہا ہے، نہیں، ایک دفعہ بتا دیا، اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا، دنیا میں آئے ہو امتحان کے لیے، گھر ہو امتحان، بازار ہو امتحان، کالج لائف ہو امتحان، یونیورسٹی ہو امتحان، ملازمت ہو امتحان، کوئی بھی میدان زندگی ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی، فیلڈ آف لائف ہو، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں کمرے امتحان میں، تو کیا ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کا امتحان ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کو یقین ہوتا کہ جناب میں انرولمنٹ کارڈ لے کر آیا ہوں، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے ہر آدھے گھنٹے بعد، موصوف آپ کا امتحان ہے، ذرا ہوش و حواس سے جواب دیجئے گا۔ ہاں، بعض اوقات یہ جو گھنٹی بجائی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے پر گھنٹی بجائی، پہلے گھنٹے پر، دوسرے گھنٹے پر، اور پھر تیسرے گھنٹے پر، یعنی جب امتحان ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر آخر میں 10 منٹ پہلے ہوشیار باش کے تحت الارم بجایا جاتا ہے کہ جناب 10 منٹ رہ گئے ہیں، اب جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے۔ یہ خدا ضرور کرے گا، ہمیں متنبہ کرے گا، آگاہ کرے گا، گھنٹہ بجائے گا، لیکن ضرور نہیں کہ ہر لمحے خدا کہے گا امتحان امتحان امتحان، انسان چڑھ جائے گا۔ کمرے امتحان میں آپ ذرا امتحان کر کے دیکھ لیجئے گا، کوئی طالب علم بیٹھا ہو، ہر 10 منٹ اس کا شانہ ہلائیں کہ امتحان ہو رہا بیٹا، کہے جی مجھے معلوم ہے سر، پھر 10 منٹ بعد بیٹا شانہ امتحان، کہے جناب امتحان دینے دیجئے، مجھے معلوم ہے امتحان ہو رہا ہے۔ اب اللہ بار بار نہیں کہے گا، اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا دنیا میں آئے امتحان، اب اس امتحان کے مختلف طریقے ہیں، اسلوب ہے، میتھڈ ہے، کبھی استاد کہہ کر امتحان لیتا ہے، کبھی استاد بغیر بتائے امتحان لیتا ہے، سڈنلی آئے گا اچانک، آج آپ کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، بتائیے کل جو پڑھا تھا، تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو قل کا لفظ آیا ہے کہ قل یعنی کہہ دو، یہ اللہ کا حکم ہے، حکم الہی ہے، کہ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی رسول بھی تابع ہے شریعت کا، توجہ رکھیے گا، رسول بھی پابند ہے حکم الہی کا، امام بھی پابند ہے حکم شریعت کا۔ تو جب امام اور رسول پابند شریعت ہو سکتا ہے، تو حسین کی عزاداری شریعت سے بالا تر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب خدا رسول کو تابع کر رہا ہے شریعت کا، تو پھر عزاداری بھی جو ایک امتحان ہے وہ بھی تابع شریعت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اب خدا نے کہا کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، الا المودت فی القربا، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، تھوڑی سی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ معمولاً علمی گفتگو کو پسند نہیں کیا جاتا، زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑے سے نعرے لگ جائیں، تھوڑے سے مختلف قسم کے ذکر ہو جائیں، تو لوگ سمجھتے ہیں مجلس قبول ہو گئی، لیکن تھوڑی سی اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، علمی مجالس کو، اس علمی تبرک کو اپنے ساتھ لے کے جائیے، تاکہ جب آپ مخالف عقیدے کے سامنے پہنچے تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پہلے آپ انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، نفی کیا آپ نے، کوئی معبود نہیں ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، کوئی معبود نہیں ہے روئے زمین پر اس کائنہ پہ، الا اللہ بعد میں اس بات کیا، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، صرف خدا ہے جو معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ بھائی میری کسی نے مدد نہیں کی، یعنی میں نے نفی کی، روئے زمین پر جتنے افراد ہیں کسی نے میری مدد نہیں کی، میں کہوں سوائے آپ کے، یعنی روئے زمین پر میری کسی نے مدد نہیں کی، یہ جو نفی کی میں نے عموم کی، سب کی، جمیع افراد کی، یہ در حقیقت مقدمہ بن رہی تھی، توجہ رکھیے گا، ان کی مدد کی، کہ جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا تو ایک تھا جو میری مدد کر رہا تھا، یعنی دوسرے کرے نہ کریں یہ اور بات ہے، لیکن جب کوئی مدد نہ کرے اور پھر ایک آدمی آ کے کرے تو پھر اس کی مدد کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ میں کہوں کسی نے مدد نہیں کی، لا ناصر علی، میرا کوئی ناصر نہیں ہے، الا صرف تمہارے، صرف تمہارے، کوئی اور میرا مدد، یعنی میں نے ان کی مدد کی اہمیت کو دو چار کر دیا، واضح کر دیا، ہائی لائٹ کر دیا۔ آپ خدا کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کی معبودیت کے اقرار کے لیے پہلے دوسروں کی معبودیت کا انکار ضروری ہے۔ اب رسول اللہ کا یہ قول، آیت قرآن اب سمجھ میں آئے گی، قل لا اسألکم، میں تم سے اجر رسالت پر کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، اس رسالت کی ادائیگی کے لیے، کیا مطلب نہیں چاہتا، نہیں، الا المودت فی القربا، یعنی میں تم سے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے صرف ایک چیز کا طلبگار ہوں، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو سوال کر رہا ہے، قل لا اسألکم، اسألکم سوال کر رہا ہوں، قل لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، یہ جو سوال کر رہا ہے، انسان دو چیزوں کی وجہ سے سوال کرتا ہے عزیزانی کرامی، یا علم کی کمی ہو، دانش کی تشنگی ہو، اس دانش کو دور کرنے کے لیے انسان سوال کرے، سوال علم کرے، جس کو معصوم نے کہا السوال نصف العلم، سوال کرنا आस्किंग करना क्या है, निस्व इल्म है, आधा इल्म तुम्हारे पास, आधा जाके अहले जिक्र से पूछो। तो या इल्म की कमी होती है या माल की कमी है। आप कहेंगे जनाब मुझे माल चाहिए, तो ये जो रसूल सवाल कर रहा है ना इल्म की कमी ना माल की कमी, तो फिर सवाल का मकसद क्या है, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। भाई रसूल कौन कि जहां से इल्म चला, जहां से कारवान इल्म चला, और जब चला तो फिर तशरीह की अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो इल्म की कमी कैसे हो सकती है, और फिर माल की कमी कि जनाब माल की कमी के तहत इंसान सवाल करता है, हरगिज नहीं। ये तो वो घराना है कि जो माल देता है, खर्च करता है। सैयदा खदीजा ताहिरा का माल, अबू तालिब का ईसार और अहले बैत की कुर्बानियां ही तो इस्लाम के दामन में है। दुरूद वजह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा रसूल का सवाल करना है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ अजर रिसालत की अदायगी के लिए, ये माल की कमी से नहीं है, ये इल्म की कमी से नहीं है। क्या मतलब, यानी क्या रसूल को कोई इल्म नहीं मालूम था कि सवाल कर रहे हैं? नहीं, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही नौजवान बच्चे हैं मौजूद हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू का लेवल नीचे कर दूँ, इसलिए कि हमारी उर्दू जो है वो माशाल्लाह से सोशल मीडिया ने इस दौर में ओले और एलेवल ने हमारी उर्दू की टांगे तोड़ दी हैं। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोस्ट से मैंने कहा जनाब हैं कोई सार्जेंट, कहने लगे जनाब से मिस्टेक हो गई, आई एम हेड ऑफ़ द उर्दू डिपार्टमेंट। तो बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते कि ये कौन सा सीखा बोल गए मौलाना। हमारा मकसद जो है वो समझाना है, यहाँ से कुछ तबर्रुक लेके उठे ताकि जो हमारी ज़िंदगी में कमाए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपसे उस्ताद सवाल करता है इम्तिहान में, तो आप कहेंगे उस्ताद आपको नहीं मालूम इसका सवाल, एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, फार्मूला बताएं इंटीग्रेशन का के तहत जो है इस मसले को हल करें। तो आप कह सकते हैं उस्ताद कि आपको सवाल नहीं आता, उस्ताद को तो आता है, वो तो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, उस्ताद को मालूम है, वो आपकी ज़हानत का इम्तिहान लेना चाह रहा है। लिहाजा सवाल करना, पूछना, दरियाफ़ करना दर हकीकत इस बात की अलामत नहीं है कि जो साइल है, सवाल करने वाला है, उसको इल्म नहीं है। उसको इल्म है। और ये जो पेपर बनाया जाता है बोर्ड का, तवज्जो रखिएगा, ये जो पेपर बनाया जाता है ये कोई आम आदमी नहीं बनाता है, मैट्रिक पास नहीं बनता है, बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात मिलकर इसको बनाते हैं। कई कई पेपर तैयार किए जाते हैं, उनको मर्ज किया जाता है, उनको जमा किया जाता है, इससे ये सवाल, इससे ये सवाल। तो उस्ताद को तो मालूम है, वो आपसे मालूम करना चाह रहा है। अब जो रसूलल्लाह कह रहे हैं मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तो इसका जवाब मुझे तो मालूम है, तुम्हें ना मालूम है। अब हकीकत में कामयाब इंसान वो है जो इस ना मालूम को मालूम कर ले। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी बात, उस्ताद जो सवाल बनाता है, बोर्ड का इम्तिहान है मसलन, तो क्या उस्ताद अपनी मर्जी से जो चाहे सवाल दे सकता है? तवज्जो रखिए कि ये मुकदमा बना रहा हूँ एक गुफ्तगू के लिए अज़ीज़ान गिरामी। क्या उस्ताद अपनी मर्जी से जो चाहे सवाल दे सकता है? नहीं। अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के मुताबिक, केमिस्ट्री के सवालात के मुताबिक, उसके मुअम्मों के मुताबिक सवाल किया जाएगा। फिज़िक्स का पेपर है तो फिज़िक्स की इक्वेशन के मुताबिक सवाल किया जाएगा, फिज़िक्स के लॉ के मुताबिक सवाल किया जाएगा। मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैथमेटिक्स के उसूल कवानीन के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, और मुख्तलिफ जितने भी उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी चीज़ें हैं जिस तकसीम बंदी, उनके मुताबिक सवाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि उस्ताद को हक नहीं है कि वो हर चीज का सवाल करे। यानी अब जो ऊपर बोर्ड बैठा है उसने एक इख्तियार दिया है, यानी तुम इन इन चीजों के अंदर रहते हुए सवाल कर सकते हो। अज़ीज़ाने गिरामी, बस यहीं से एक नुक्ते की जानिब ले जाना चाहता हूं। खुदा कह रहा है रसूल के जरिए से इम्तिहान हो,
ہوگا. رسول کو حق نہیں ہے کہ ہر چیز کا سوال کرے. رسول ہمارے بورڈ کے تحت امتحان لیتا ہے. اب خدا نے کہا کیا کیا امتحان لے گا, ایک آیت دے کے جا رہا ہوں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ جو کچھ بھی کلام کرتا ہے ہمارے حکم کے مطابق کرتا ہے. اب زبان رسالت مآب پر اگر ابنا انا و ابناکم و نسانا و نساکم جملہ آ جائے تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آ جائے تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے, اگر فراش پر لٹا دے اگر شب ہجرت تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے. اب پتہ چل گیا کہ بورڈ اللہ کا ہے, ایگزامنر رسول ہے. اب جو رسول پوچھتا جائے گا اس کا جواب تم پہ دینا واجب ہوتا چلا جائے گا, اس کا جواب تم پہ دینا واجب ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جواب دینا ہے, نہیں, جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کا جواب دینا ہے. یہاں پہ میں نے کسی اور اذر خانے میں ایک بحث کو مطرح کیا تھا اور ذکر کیا تھا, یہاں پر بھی اس کو قدرے کھولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. کیا کمرہ امتحان میں مومنین, شاید ان کے سماع سے گزرا ہو, کمرہ امتحان میں طالب علم کا داخل ہو جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ طالب علم یہاں سے کامیاب ہو کے نکلے گا؟ کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ نہیں. آپ اپیئر ہو گئے امتحان میں, رول نمبر, انرولمنٹ کارڈ, بیٹھ جائیے اپنی سیٹ پر. کیا امتحان میں آ جانا, پینسل پین ربر لے کر آ جانا اس بات کی ضمانت ہے آپ یہاں سے پاس ہو کے نکلیں گے؟ نہیں. کیا کمرہ امتحان میں وقت کا گزارنا اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ یا کوئی طالب علم کمرہ امتحان میں کامیاب ہوگا؟ نہیں. کیا کمرہ امتحان میں کاپی پہ کاپی بھرنا, صفحات کالے کرنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے, اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. لہذا امتحان کے کمرے میں داخل ہونا ضمانت نہیں, وقت کو گزارنا ضمانت نہیں, اپنی مرضی سے جواب لکھ کر کاپی کے صفحات کو کالے کرنا, سیاہ کرنا, بھرنا, پیٹ بھرنا ضمانت نہیں ہے. جو سوال کیا گیا ہے, توجہ رکھیے گا, جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب, صحیح جواب, مدلل جواب, جامع جواب, اتنا جواب کہ آپ کی ذہانت کا امتحان ہو سکے, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, آپ کی ذہانت کا امتحان ہو سکے. اور پھر یہ سوال کے جواب 8 گھنٹے میں نہیں دینے, 3 گھنٹے کے لمیٹڈ ٹائم میں, محدود وقت کے دامن میں آپ نے دینے ہیں, توجہ رکھیے گا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ وقت گزارنے لگیں, 1 گھنٹہ گزر جائے, میں کہوں جناب 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے باقی ہیں, تو 2 گھنٹے گزر جائے, میں کہوں کہ 2 گھنٹے گزر گئے, 1 گھنٹہ باقی ہے. یہ جو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزر گئے, کیا یہ خوشی آپ کو امتحان میں فائز کر سکتی ہے, آپ کو فوقیت دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی عقل مند نہیں کہے گا جناب وقت گزارنا نہیں ہے بلکہ وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے, صحیح استعمال کرنا ہے. اچھا جناب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے, 4 جوابات آپ کے سوال کے نیچے, آپ نے 1 پہ نشان لگا دیا, آپ نے کہا ایسا کرتا ہوں 3 پہ اور لگا دوں, تھوڑا سا وزن بھاری ہو جائے گی, علمیت میری زیادہ ہو جائے گی, رد کر دیا جائے گا, مائنس مارکنگ ہوتی ہے جی کئی جگہ پر, آپ اگر پلس پوائنٹ بھی لے رہے ہوں تو مائنس میں چلے جائیں گے, تو اس چیز سے دھیان ہونا چاہیے. یہ جو کہا ہے رسول اللہ, قل لا اسألکم علیہ اجرن, یہ پیپر میں بنا رہا ہوں لیکن قل کے تحت یاد رکھنا, پس اگر اجر مودت, اجر رسالت کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ قل کے تحت ہے, حکم الہی کے تحت ہے. یہی وجہ ہے کہ غدیر خم کے نام, غدیر خم کے میدان میں ایک معترض آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی, آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو, ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا, آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا, آپ حکم دیتے جا رہے تھے, ہم کرتے جا رہے تھے, اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے چلے جائیں. کہا کہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب ایسے ایسے لوگ تھے, ایسے ایسے صحابی تھے جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ جو رسول کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا, اللہ کے حکم سے کہتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ان هو الا یعنی یہ وحی کے مطابق ہی کلام کرتا ہے. توجہ رکھیے گا, بات آ گئی تو ایک بہت ہی پرانا جملہ دے کے جا رہا ہوں. جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کے سماعت کی نظر ہو گیا, لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ کو نہیں علم. یہ میں کیا جملہ بولنے جا رہا ہوں. اب میرے سامنے ایک صفحہ ہے اور جہاں سے میں جلدی جلدی الفاظ کا, جملوں کا, واقعات کا, آیات کا, روایت کا چناؤ کروں تاکہ ان کو جامع الفاظ پہناؤں اور آپ کی سماعت کی نظر کر دوں. تو جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ کو پتا ہے, لیکن جو نہیں بول رہا ابھی بولنے والا ہوں آپ کو نہیں پتا. یعنی کتنی دیر لگی مجھے اس جملے کی ادائیگی میں جو میں بول چکا, آنن فانن سیکنڈوں میں, لمحوں میں, وہ جو عالمی ریکارڈ میں اسٹاپ واچ استعمال کی جاتی ہے وہ لگا کے دیکھیے گا کتنی دیر میں میں جملہ بولتا ہوں. تو انسان کو وقت لگتا ہے, کچھ تو وقت لگتا ہے نا, انسان وقت لگاتا ہے کہ سوچے بولے. تو خدا کہہ رہا ہے ہمارا رسول اس سوچنے اور بولنے کے لمحوں پر محیط وقت میں ہمارا تابع ہوتا ہے, چاہے جائے کہ غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند کر دے. ہاتھ اٹھانے میں, بلانے میں, دکھانے میں, اعلان کرنے میں وقت ہے, کلام کرنے میں ہمارا رسول اتنا تابع حکم الہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی منزل پہ فائد ہو جاتا ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. اب امتحان دینا ہے, رسول امتحان لینے والا, اور پھر جب امتحان ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بتا رہا ہوتا ہے, دیکھو یہ آئے گا, یہ آئے گا. اس کے بعد جب وقت ختم ہو جاتا ہے, یہ بھی بہت پرانا جملہ دے کے جا رہا ہوں, سنا ہوگا شاید آپ کی, لیکن بہت تیزی سے گزروں تاکہ میں اجر مودت, اجر رسالت پر آ جاؤں. ایکسٹرا کلاس ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے سب نے آنا ہے. اب ایکسٹرا کلاس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے, امید ہوتی ہے, توقع کی جاتی ہے, استاد جو اشارے بتائے گا وہ امتحان میں آئے گا. اب کائنات کا رسول کلاس لے رہا ہے, امتحان کی تیاری کرا رہا ہے. کبھی رسول اپنے بستر پر علی کو سلا کر بتا رہا ہے, کبھی میدان مباہلہ میں انفسنا کی منزل پہ لے جا کے بتا رہا ہے, کبھی یہ تو ملائے عام کی بات ہے نا, اور کبھی گھر کے اندر چادر تطہیر کے نیچے جمع کر کے بتا رہا ہے, کبھی کندھے پہ سوار کر کے بتوں کو توڑوا کے بتا رہا ہے. اب یہ کلاس ہو رہی ہے, ابھی دین کامل نہیں ہوا, ابھی نصاب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی پڑھائی ہو رہی ہے, اب آخری وقت آ پہنچا, حجت الوداع آ گیا, کہا کہ امتحان ہونا ہے. امتحان ہونا ہے تو نصاب کی تکمیل ضروری ہے, نصاب کی تکمیل کے بغیر پورا امتحان نہیں ہو سکتا. یہ ناانصافی ہے کہ آپ نے کتاب پوری نہیں پڑھائی اور پوری کتاب سے امتحان لے, تو اللہ ظلم کیسے کر سکتا ہے. اب کہا کہ ایکسٹرا کلاس ہوگی, اور ایکسٹرا کلاس بھی کیسے ہوئی ہے, غدیر خم کے میدان میں ہوئی ہے. 120,000 صحابہ جو تعلیم حاصل کرنے بزم رسول میں موجود ہیں سب کو جمع کیا ہے, جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلایا ہے, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو جمع کیا ہے. اب رسول یہ کہہ رہا ہے یہ ایکسٹرا کلاس ہو رہی ہے, اس میں ایک ایسا اشارہ دے کے جا رہا ہوں, ہنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ آج دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نصاب کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے, آج دین کامل ہو گیا ہے, سوالات مکمل ہو گئے ہیں, آج ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں. اب جو موجود ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دے کہ رسول نے کیا اشارہ دیا. اب رسول نے کہا ایک اشارہ, پوری تبلیغ اسلام پر بھاری ہے. یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو وہ حکم جو تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچا دیا گیا ہے, پہنچا دو, ابھی پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی کائنات کی تربیت کے لیے, امتحان کے نصاب کی تکمیل کے لیے اگر یہ اشارہ نہ ہوا تو گویا کوئی تم نے پڑھائی ان کو نہیں پڑھائی. اب رسول نے کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا جس نے علی کا ہاتھ تھام لیا وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔
جناب مولا کائنات کی عظمت پہ باواز بلند
صلوات۔
لہذا یہ ہے اجر مودت۔ اور پھر امتحان دینا ہے تو پھر اپنی مرضی سے نہیں دینا، جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں چلے جائیں۔ یہ اور بات ہے آپ کی کوئی سی سیاسی پارٹی سے کوئی دوستی ہو تو آپ کو آپ کے ڈرائنگ روم میں امتحان دلا دے گا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا امتحان تو ڈرائنگ روم میں نہیں ہوگا نا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ ہر جگہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، گھر میں ہو گئے امتحان، بازار میں ہو گئے امتحان، آنکھوں کا امتحان، کانوں کا امتحان، زبان کا امتحان، سب جگہ امتحان ہے۔ بار بار نہیں بتاؤں گا تمہیں، ایک دفعہ بتا دیے کافی ہے۔ اب عزیزان کرامی، یہ جو امتحان ہو رہا ہے، اب اس کا سوال رسول دے رہا ہے تو جواب بھی رسول بتائے گا۔ اپنی مرضی سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہار الانوار بھیجے محمد وال مولا علی فرماتے ہیں، دیکھو امتحان دینا چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تیاری کی جاتی ہے۔ ان اللہ اختارنا، اللہ تعالیٰ نے، اور اس عشر اولی میں ہم نے اس روایت کو مفصل انداز سے مختلف عشروں میں اس کو ذکر کیا ہے، آپ مومنین کی سماعت کے لیے بھی یہاں پہ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں۔ ان اللہ اختارنا، اللہ نے ہمیں چنا، وہ اختار لنا شیعتن، ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا، ہمارے لیے شیعوں کو چنا، یعنی شیعہ باعث۔ اب اس کی تفسیر کون کرے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ امام سب کچھ ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں بیان کرتے، نہیں، امام ایک حکم بیان کرتا ہے، دوسرا امام آتا ہے دوسرے حکم کو بیان کرتا ہے۔ اب اگر امیر المومنین کا ہمیں چنا اور ہمارے لیے شیعوں کو چنا، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ کون لنا زینن، ہمارے لیے زینت بنو شیعوں۔ مولا علی کی تفسیر، کلام کی تفسیر کون کرے گا؟ معصوم کرے گا، ہمارے لیے زینت بنو۔ اللہ نے اگر تمہیں چنا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں ہونا چاہیے، برا لگے گا، مخمل میں مخمل ہی اچھا لگتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اہل بیت کہہ رہے کہ ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا، توجہ، یہ چننا اختارہ مختار سے ہے، یعنی آپشن موجود ہے، انتخاب موجود ہے، خدا نے چنا ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کے جملے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، خدا نے چنا ہے تمہارے دلوں کو۔ پھر کہا ینصروننا، ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یحزنون یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ ویبذلون اموالهم وانفسهم فینا، اور ہماری راہ میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرتے ہیں۔ انہم منا والینا، وہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں اور وہ ہمارے ہی ساتھ ہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ شیعوں کی خلقت اہل بیت کی فضیلتوں پر ہوئی ہے، اہل بیت کے خصائل پر ہوئی ہے، اہل بیت کے اخلاق پر ہوئی ہے، اہل بیت کے عمل پر ہوئی ہے، لہذا ان کے شیعوں میں۔ اس لیے مولا نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چنا۔ اب یہاں سے میں اس آیت کا رابطہ جوڑنا چاہتا ہوں اور پھر مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس رسالت کی ادائیگی پر کسی چیز کا اجر نہیں چاہتا، الا المودتہ، مودت کرو میرے قرابت داروں سے۔ اب یہ تفسیری بحث ہے اور تاریخی بحث ہے اور لغوی بحث سے کہ مودت سے کیا مراد ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ قربا کون ہیں، اہل سنت کے کیا مراد ہے، کس کس اہل سنت قربا سے مراد پنجتن اور اہل بیت لیے ہیں، کس نے نہیں لیے، یہ بڑا تفصیلی موضوع، اس کو میں کھولنا نہیں چاہتا، لیکن جو موضوع سے متعلق نکات ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد وال محمد وال
محمد۔
اس کو ڈھکے پر رکھ دیے۔
آپ جب امتحان دیتے ہیں بورڈ کا تو بازار میں بہت سے گیس پیپر ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس قابل کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ فلاں فلاں سال میں یہ یہ امتحان آیا, یہ یہ سوال آیا ہے, ایسا ممکن ہے کہ اس سال بھی یہ سوال آئے. یہ گیس پیپر کون بناتا ہے؟ گزشتہ سالوں کے امتحانات کے پرچوں سے سوالوں کو جمع کر لیا جاتا ہے, پھر گیس پیپر بنایا جاتا ہے. گیس پیپر ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کھانے کی کوئی ترکیب لکھی ہوگی یا کوئی مرم پٹی کا کوئی طریقہ لکھا ہوگا یا گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے یا انسان کی ویکسینیشن کے لیے, نہیں, بلکہ جو گزشتہ امتحانات ہو چکے ہیں وہ سوالات جمع کر لیے جاتے ہیں, ان کو کمپائل کر دیا جاتا ہے, یہ گیس پیپر ہو جاتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہے. سوال رسول اللہ کر رہے ہیں, اللہ کے ذریعے اس کے بورڈ اللہ کا رسول ایگزامنر ہے, شعر ممتحن, امتحان لینے والا, اور اس کے بعد امتحان ہو رہا ہے. تو اس امتحان کے سوالات کی تیاری کون بتائے گا؟ بورڈ ممتحن بتائے گا, استاد معلم بتائے گا, مدرس بتائے گا کہ کیسے تیاری کی جائے گی امتحان کی. لہذا اب جب تیاری لے لی آپ نے, آپ شریک ہو گئے, تو اب آپ نے کمرہ امتحان میں وہی جواب لکھنا ہے جس کا سوال کیا گیا ہے. اب مولا کائنات فرما رہے ہیں, تو دیکھو ہم تمہیں اصول بتا کے جا رہے ہیں, علینا بالاصول, ہم پر لازم ہے کہ ہم اصول بتائیں, قوانین بتائیں. وعلیکم بالفروع, تم اس کی کلاسیفیکیشن کرو, یہ اجتہاد کا بنیادی قانون ہے. امام کا قول ہے علینا بالاصول, ہم اصولوں کو, فنڈامنٹلز جو ہمارے اصول اور لاز ہیں ان کو بتائیں گے. معصوم یہ نہیں بتائے گا کہ جناب مثال کے طور پہ معصوم کے سامنے ڈائلیسز نہیں ہوتا تھا تو ڈائلیسز کا کیا حکم ہے. یہ امام کسی نے کسی حدیث میں اشاروں کے نائم بتا, جب مشتق کے کام کیا تو استنباط کرتا ہے, نکالتا ہے, استخراج کرتا ہے. علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, تم اس کی کلاسیفیکیشن کرو. مشتق کیا کام کرتا ہے؟ کلاسیفیکیشن کرتا ہے, اور پھر وہاں سے امام کے حکم, قرآن کے حکم, سیرت رسول, سیرت معصومین, اجماع و عقل کی روشنی میں استخراج کر لیتا ہے, ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے, نکال لیتا ہے وہاں سے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اصول بتا کے جا رہے ہیں. اب امام نے ایک اصول یہ دیا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو اور مودت کرو تو اس بات کو یاد رکھنا, بس اسی پہ مجلس تمام ہو رہی ہے. امام نے فرمایا ان اللہ اختارنا و اختارنا شیعتنا, ہمیں چنا, ہمارے لیے شیعوں کو چنا, یہ انصرون, ہماری مدد کرتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا امام ہماری مدد کا محتاج ہے؟ مدد تو اس کی جاتی ہے جہاں پہ کہیں محتاجی آ جائے, کمی کسری آ جائے, کہیں انسان ناتوان ہو جائے, لاچار ہو جائے, ضعیف ہو جائے. جی ہاں, امام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, امت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر امت ساتھ نہ دے تو علی 25 سال گھر میں بیٹھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی محتاج ہو گئے, نہیں, یہاں پہ امت کے لیے لازمی ہے کہ امام کا ساتھ دے. امت ساتھ نہ دے, حسن کو صلح پہ مجبور کیا جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن صلح کے امت کے محتاج ہو گئے. امام حسین اگر ساتھ نہ دے امت تو کربلا ملا کے قتل کیا جائے گا. تو ساتھ نہ دینا اس بات کی علامت نہیں ہے. یہ جو امام کا حل من ناصر ینصرونا ہے, کوئی جو مدد کرے, تو یہ تو آخر میں آواز استغاثہ ہے. تو امام کس چیز کی مدد مانگ رہے تھے؟ کس چیز کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ مدد مانگنی ہوتی تو شروع میں مانگتے. لوگوں نے گھوڑے کی پیشکش کی, تلوار کی پیشکش, آپ نے ٹھکرا دیا, نہیں چاہیے. تو کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ یعنی امام کہہ رہے ہیں ہمارے مقصد کی مدد کرو, حسین کی مدد کرو, حسینیت کی مدد کرو, مقصد کربلا کو سمجھو, اس کے لیے حسین کے ہاتھ پیر مضبوط کرو, حسین کے دست و بازو بنو. اسی طریقے سے ہر ہر امام کو لوگوں نے مدد نہیں کی, کیا ہوا؟ امام زندانوں میں ڈال دیا گیا, قید خانے میں ڈال دیا گیا, زہر سے شہید کر دیا گیا. یہ تاریخ ائمہ ہے, چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ساتویں امام کے زمانے میں وہ تمام افراد کہ جو امام کا جنازہ اٹھانے آئے تھے, ڈر رہے تھے, خوف زدہ تھے, کیا ہوگا؟ پل بغداد پر ساتویں امام کا جنازہ رکھ دیا گیا,
क्या हुआ, पहले कुछ लोग आए और फिर इतने लोग आए कि पूरे बगदाद भर गया इमाम के शिया मुहिब जानिसार चाहने वाले मोहब्बत का दावा करने वाले। इनमें से अगर अशरे अशी 10% 10% भी आ जाते और हमला करते इमाम को आज़ाद करा लेते, लेकिन ये शिया कौन थे, नजर भी मसरूफ़ थे, नियाज भी मसरूफ़ थे, मन्नती अदादारी हो रही है, किसी का जुलूस निकल रहा है, मौला बाद में आएंगे, इमाम कैद खाने में और लोग अपनी ज़िंदगी मसरूफ़। 10% लोग आ जाते, 10% लोग आ जाते उन लोगों में से जिन्होंने जनाजा उठाया, इमाम को आज़ाद करा देते, लेकिन नहीं, ऐसी शियत इमाम के किसी काम के नहीं है। यंसुरू ना, हमारी मदद करते हैं। मदद करने वाले कैसे, ऐसे मदद करने वाले बशीर इब्ने खजरमी अगर मुतहरी लिखते हैं कि करबला के मैदान में इमाम का साहबी बशीर इब्ने खजरमी, उसको खबर थी उसके बेटे को अगवा कर लिया बहुत दूर कहीं बॉर्डर पर, ये परेशान था, तो सहाबियों ने इमाम के जानिसारों ने इमाम को इत्तला दी कि आपका ये साहबी परेशान है, ये और ये वजह है। इमाम ने बुलाया उसको और इमाम ने कहा कि ये लो रकम और जाओ अपने बेटे को आज़ाद कराओ। ऐसे होते हैं इमाम की मदद करने वाले। करबला वाकयन कहना आसान है, या लैतना कुन्ना माकुम, काश करबला में होते। तो उसने कहा, अब जवाब सुनिएगा, मासूम नहीं है, गैर मासूम है, आम इंसान है। क्या कह रहा है, इन फारक्तुका हया अकलत निस्सबा, मौला अगर आपको यहाँ जिंदा छोड़ के चला जाऊँ बयाबा में तो बयाबा की दरिंदे मुझे जिंदा चीर फाड़ कर दें। ये होते हैं साथ देने वाले। मुंह से जबान से कहना वो बहुत ही मारूफ वाक्य मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ। एक शख्स था करबला में जिसका नाम याला इतना था, ज़ियारत वारसा का जुमला बहुत पढ़ा करता, याला इतना, याला इतना, एकाश एकाश एकाश, उसका नाम याला इतना हो गया था। क्या हुआ, एक दिन करबला आया, उसके नाम से नहीं पुकारते थे, याला इतना इधर आओ ये काम कर दो, याला इतना वहाँ जाए चले जाओ ये काम कर दो, ये खिदमत अंजाम दो। एक दिन सुबह आया, इसका मुँह बंद लब साकित, कहा कि आज तेरी ज़बान पे वो वर्द नहीं आला इतना का, कहा कि रात एक ख्वाब देखा है मुझे अपने ईमान की हकीकत पता चल गई। इमाम का जुमला का यंसरून ना, हमारी मदद करते हैं, उसके ज़िल में ये जुमला बता रहा हूँ। उसके बाद दो सिफात और आपकी ज़हमत तमाम, कि इम्तिहान की तैयारी के लिए मेथड किससे लेना है, इमाम से, इमाम से आगे नहीं बढ़ना, इमाम से कदम आगे नहीं बढ़ाना कि इमाम आपको नहीं मालूम मुझे मालूम है, नहीं, हलाक हो जाओगे। वल मुतकद्दम लहुम मारिख, इमाम का जुमला है ये कि जो आगे बढ़ जाएगा वो हलाक हो जाएगा। वल मुकस्सिर फी हक्कुम ज़ाहिख, जो आपके हक में कोताही करे पीछे रह जाए वो भी तबाह बर्बाद हो जाने वाला है। फिर रास्ता क्या बचा, जो आगे बढ़ जाए वो भी हलाक, जो पीछे रह जाए वो भी तबाह। तो मौला बताइए, इमाम ने कहा वल्लाज़िम लहुम लाहिक, लाजिम यह है कि इमाम के साथ साथ रहो। तो अब पता चला, मौला ने कहा इख्तार लना शियतन, हमारे लिए शियों को चुना, यानी वो शिया जो मेरे साथ साथ हो वो मेरे साथ साथ जन्नत में होगा, जो दुनिया में साथ साथ होगा वो जन्नत में होगा। ये न कहो कि अली की कतलगाह है, ये न कहो कि इमाम हुसैन नमाज पढ़ गए करबला वाले पर्दा कर गए, साथ साथ होगा जो आज साथ साथ होगा। ये जो मौला की हदीस है कसीमुन नारे वल जन्ना, क्या मतलब जन्नत जहन्नम की तकसीम करने वाला है, क्या मतलब वो पर्ची लेके बैठेंगे मौला, हाँ भाई फलां को बुलाओ, फलानी जन्नत फलानी जहन्नम, फलानी जन्नत फलानी जहन्नम, ऐसे तकसीम होगी जन्नत, जी नहीं, मौला अभी तकसीम कर रहे हैं, जो राह अली पे चलेगा जन्नत में, जो राह अली को छोड़ देगा जहन्नम में, अभी तकसीम कर रहे हैं मौला अली। तो जो आज सिराते मुस्तकीम पर है, अली के साथ साथ है, अली के राह पर है, अली के कदम कदम है, वही अली के लिए जीनत बनेगा अज़ीज़ाने गिरामी। यह है मेथड, यह है उसलूब इम्तिहान। तो इसने कहा कि मुझे रात को ख्वाब में देखा और मुझे ईमान की हकीकत पता चल गई। कहा कि क्या, कहा कि मैंने देखा कि मैदान करबला आशूर का वक्त, असर का वक्त है और इमाम असर की नमाज ज़ोर की तैयारी कर रहे हैं। इमाम ने कहा इधर आओ, तुम्हें बहुत शौक था ना करबला में होते, जी मौला, ज़रा सामने खड़े हो जाओ, जो तीर आए उसको रोक लेना। मौला जान हाजिर है, ये क्या है, खड़ा हो, जवान था, तीर चला
بیوی بچوں کی محبت آئی ہٹ گیا، تیر امام کو لگا، امام کو لگا، پھر اس نے جب پیچھے مڑ کے تیر امام کو لگا، پھر ہوش میں آیا یہ کیا کیا میں نے، ایمان تو تھا بہرحال ناقص سے صحیح، لیکن امام سے محبت تو تھی، پھر یہ سینہ تان کے کھڑا، اب جو تیر آئے گا سینے پہ لوں گا، پھر تیر چلا، پھر کوئی محبت آڑے آئی، پھر یہ ہٹ گیا۔ تین چار دفعہ ایسا ہوا، اتنی امام کو تیر لگے تین چار، اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی، امام نے کہا تمہارے لیے بس یہ کہنا کافی ہے میدان کربلا میں ہوتے تم میدان کربلا میں کچھ نہیں کر سکتے، ینصروننا مدد کرو امام کی، ہدف امام کی، مقصد امام کی، امام کی عزاداری کا مقصد، میں نے کہا کہ یعنی آپ تحقیق کریں امام کے اقوال میں، مستند اقوال میں ایک جملہ ملے گا مقصد قیام حسین علیہ السلام کا، وہ ہے اصلاح۔ اور میں نے شب عاشور اسی محلے میں اسی گلی میں جو مجلس پڑھی تھی اس میں اس پہ گفتگو تھی، اس کو دوبارہ کھولنے نہیں جا رہا ہوں۔ ینصرون ہماری مدد کرتے ہیں، یفرحون لفرحنا ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہم نے امتحان لیا ہے شیعوں سے، اہل بیت امتحان لے رہے ہیں کہ ہمارا محفل میلاد ہے کیسے خوشی مناتے ہو، امتحان ہے۔ اب اصل شیعہ کون ہوگا جو میتھڈ بھی اہل بیت سے لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کی محفل میلاد میں کوئی حرام کام ہوگا، بے پردگی ہوگی، ڈانس ہوگا، رقص ضرور ہوگا، یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں، نہیں کہا جا رہا، نہیں بتایا جا رہا، کیا ہو رہا ہے، مضحکہ بنا دیا، اپنی مرضی سے پیپر دے رہے ہو، عقل کے ناخن تو لو بھائی، کیا کر رہے ہو، علی کے یوم ولادت میلاد میں رقص سرور، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ امام حسین کی عزاداری میں شراب، آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے علی کے یوم ولادت میلاد کس کی خوشی؟ مولا کی۔ اس خوشی کے ذریعے سے امتحان، اور خدا بار بار نہیں بتائے گا شیعہ منتظر محب موالی محبت رکھنے والے اس ولادت کے ذریعے امتحان، اور بتا دیا ایک دفعہ اللہ نے، بار بار نہیں بتائے گا۔ اب امتحان میں کامیاب ہونے والا طالب علم ہے جو اس امتحان میں کامیابی کے لیے اہل بیت سے جواب لے، ان کی سیرت پہ چلے، نہ یہ کہ اپنی توجہ المسائل کو کہ نہیں جناب مولا آپ کو نہیں معلوم، ایسے برتھ ڈے مناتے ہیں، ایسے میلاد مناتے ہیں، خوشی آپ کی صحیح لیکن طریقہ ہمارا ہوگا۔ یہ علی کو پڑھانا ہے، یہ علی سے قدم آگے بڑھانا ہے۔ عزیزان گرامی سوچیں سمجھیں کہ ہمارے جوابات اہل بیت کے مطابق ہیں؟ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، صرف یہی نہیں، اس عزاداری اس غم اہل بیت کے ذریعے سے تمہارا امتحان، اس لیے یہ سرمایہ نجات ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، یہ روز قیامت کام آئے گی، اس کا میتھڈ اس کا سوال وہیں سے تیار ہو کے آیا ہے۔ مولا آپ کو کیا پتا؟ نعوذ باللہ، ہم آپ کو بتائیں گے؟ اب تو ایسے ایسے پیدا ہو گئے جو اللہ کو نماز بتا رہے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ نماز میں پڑھنی ہے، اللہ کو بتانا ہے، اللہ تجھے نماز بنانی ہے، تھی ہمیں پتا ہے۔ اسی طرح آج جناب زینب کو بتایا جا رہا ہے، امام سجاد کو بتایا، مولا سجاد آپ کو نہیں آتی تھی عزاداری، ہم بتائیں گے عزاداری کیا ہوتی ہے۔ تو اگر امتحان ہو رہا ہے، قل لا اسلکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا واللازم لہم لاحق، لازم یہ ہے کہ اہل بیت کے شانہ بشانہ، قدم بقدم، نہ آگے نہ پیچھے، ساتھ ساتھ رہو، اللہ نے چنا ہے عزیزان گرامی۔ ویبذلون اموالہم وانفسہم، مال و جان ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، بس عزیزان گرامی یہ اجر رسالت امتحان، یہ زندگی امتحان، چیک کریں، دیکھیں، پرکھیں، سوچیں، مباحثہ کریں، تبادلہ خیال کریں، کیا ایسے ہی رہیں؟ ہمیں کیا، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، یہی کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے معذرت کے ساتھ ٹانگ اڑانے کی؟ جی معذرت کے ساتھ بہت ہی عامیانہ جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر کے مطابق نہیں ہے، پنگا لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی سیدھی سی نماز پڑھو، ضرور ٹھیک ہے کافی، مولا جانے وہ جانے، جی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے سکوت کی وجہ سے کربلا بنی ہے، ایسے ہی سکوت کی وجہ سے حسین کا گلا کٹا ہے۔ یزید بیٹھ ٹھیک ہے یار، چلتا ہے، کام چلانا نہیں ہے، ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، من مانے جواب نہیں دینے عزیزان گرامی،
اگر سوال اللہ کی طرف سے، ممتحن اللہ کی طرف سے، تو پھر جواب بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، منمانا جواب نہیں چاہیے۔ میں اسی نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں، یہ اجر رسالت جس کا سوال کیا گیا ہے، سوچیں کیا اسی طرح زندگی گزار دیں گے؟ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، یقیناً جناب زینب ہم سے پوچھیں گی، اے خطیب تم نے بتایا تھا لوگوں کو؟ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے سامنے گناہ ہوتا تھا عزاداری میں، خالی افراد آ کر علی کو خدا کہہ کے چلے جاتے تھے تمہارے محلے میں، کون تھا ان کی زبانوں کو روکنے والا؟ نہیں، ذاکر حسین ہے، پڑھنے دو، کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کا میری ذات، میرے عقیدے سے تعلق ہے، میرے امام نے بتایا ہے، صاحب مجلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح طور پہ کہہ جا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ، اپنا وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے یہ باتیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ اتنے گرامی سکوت لا تعلقی جرم ہے مکتب اہل بیت میں، لعن اللہ امتا قتلت کا، لعن اللہ امتا ظلمت کا، جس نے قتل کیا اس پہ لعنت، جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ، جس نے یہ سنا اور خاموش رہا اس پہ بھی لعنت۔ لا تعلقی جرم ہے مکتب حسین میں، لا تعلق نہ رہیں ہمیں، کیا ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب شفاعت کا سوال لے کے جائیں ان کے کہ ہمیں کیا، یہ جواب سننے کو ملے، لا تعلق نہ بنے۔ میتھڈ ہے، اصول ہے ہر چیز کا۔ بس امام حسین کی عزاداری کا مقصد اصلاح تھا، اصلاح کرو دین کی، دنیا کی، عقیدے کی، فکر کی، عمل کی، تاکہ امتحان میں کامیاب۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اسی امتحان کو عملی جامع پہنانے کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آ گئے، کنبے کو لے کے آ گئے، بچوں کو لے کے آئے ہیں، خواتین کو لے کے آئے، یہ بتانے کے لیے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، پہل نہیں کرنا چاہتے، دو محرم سے دس محرم تک آٹھ دن کا یہ مہمان، ہر دل میں تمنا تھی مولا خدمت کریں گے، کسی نے اذان خانہ سجایا، کسی نے سبیل لگائی، کسی نے دودھ بانٹا، کسی نے فاقہ شکنی کا انتظام کیا۔ فاقہ شکنی کیا آپ نے؟ کیا ہوتا ہے، ایک گلاس میں دودھ رکھتے ہیں، ایک گلاس میں پانی رکھتے ہیں، پانی پر امام حسین کی نظر دیتے ہیں اور دودھ پر علی اصغر کی نظر دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ نے مومنین کو کھانا کھلایا، لیکن کیا حق ادا کر سکے حسین کا؟ میزبان تھے ہم، حسین ہمارا مہمان ہے ابھی بھی، لیکن کیا حق ادا کیا؟ سوچا ہر انسان، کیا مولا راضی ہیں ہماری عزاداری سے؟ بس عزیزان گرامی، اس امتحان مودت کو عملی جمع پہنانے حسین ابن علی کربلا میں آ گئے، اور آج سوئے ہم ہیں۔ بس گیارہ محرم کو جو قافلہ چلا، ایک دفعہ اونٹوں کو لایا گیا، اور اونٹوں کو لانے کے بعد ان کو بٹھا دیا گیا اور حکم دیا کہ بیویاں سوار ہو جائے۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے ایک ایک کر کے بیوی کو سوار کیا، ام کلثوم سوار ہو، فروا سوار ہو، فلانی سوار ہو، ایک ایک کر کے سوار کیا، اور اس کے بعد سید سجاد کو سوار کرایا بی بی زینب نے۔ اس کے بعد فرات کی طرف رخ کر کے کہا، بھیا عباس بہن کو لے کر آئے تھے نا مدینے سے، اب مدینے کی روانگی میں اور گیارہ محرم کی روانگی میں کیا فرق ہے؟ مدینے میں کوئی نامحرم نہیں تھا، سارے محرم موجود تھے، پردے کا انتظام تھا، مگر ہائے کربلا، ہائے حسین کی غربت، یہاں محرم نہیں ہے، یہاں نامحرموں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر. بس اس طریقے سے زینب سوار ہوئی, اور اس کے بعد جب سواریوں کو شہداء کربلا کے جسموں کے پاس سے گزارا گیا تو بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا. ارے سکینہ نے لاش پدر کو دیکھا, ایک دفعہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا, جناب ام کلثوم نے اپنے آپ کو گرا لیا. جناب ام کلثوم کا مرثیہ ہے ایسا مرثیہ, لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. سکینہ باپ سے نبٹ گئی, بابا ارے تیرا سینہ اللہ اکبر ظلم و ستم کر کے دادیانے مار کے سکینہ کو الگ کیا گیا. اور زینب نے دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہے. کہا سید سجاد یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کہا پھپھی اماں ارے یہ اپنے جنازوں کو دفن کریں, ارے ساقی کوثر کا نواسا, ارے حسین کا فرزن, حسین ارے زہرا کا فرزن جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو, اس کا جنازہ اس طرح بے گور و کفن پڑا ہو. رنگ متغیر تھا. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ایک وقت آئے گا یہی کربلا ہوگی, تیرے بابا کے زوار آئیں گے, یہ قبا و بارگاہ بنے گی. اس طریقے سے سید سجاد کو سہارا دیا. بس عزادارو اس کے بعد بی بی زینب کا ایک مرثیہ نقل کرنا چاہتا ہوں. آج سویم ہے نا, مجھے نہیں معلوم بی بی نے کس عالم میں بھائی کا سویم بنایا ہے. ہاں ایک وقت تھا جب بی بی نے کھل کے گریا کیا, جب آشو جب چہلوں کا بی بی آئی تھی تو گریا کیا تھا. دیکھیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا غم تازہ ہوتا ہے, دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے. ارے حسین کا گھرانہ لٹ گیا, آل ابا کا خاتمہ ہوا, مگر کوئی پرسا دینے والا نہیں. اب جو روتا ہے یا تازیانہ مارا جاتا ہے یا در لگائے جاتے ہیں. اللہ اکبر ایسے پرسا ملا آل محمد کے گھرانے کو. بی بی زینب کا مرثیہ, ایک دفعہ لاش حسین بھی آئی, دونوں ہاتھوں کو لاش حسین کے نیچے رکھا, یا رسول اللہ یا آپ کا حسین ہے, ارے جس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گھوڑوں کی ٹاپوں نے, جس کے امامے اور رضا کو لوٹ لیا گیا. اور کہا یا اللہ ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے خدا ہماری اس قلیل قربانی کو قبول کر لے. اس طریقے سے اہل حرم روتے ہوئے رخصت ہوئے. بس 12 محرم آ گئی. بنی اسد کا ایک مرد کہتا ہے جب یہ چلے گئے تو ایک دفعہ میدان کربلا میں آیا, میں نے دیکھا اہل بیت کے جگر پاروں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں. اللہ اکبر اسی اثنا میں نے دیکھا جنگل سے ایک شیر آیا, اور اس نے آنے کے بعد اپنے اس پیشانی کو خون حسین میں غلطا کیا, دیر تک روتا رہا, یعنی مرثیہ پڑتا رہا عربت حسین کا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دور سے خاک اٹھ رہی ہے, میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اشکی آ گئے. میں ایک دفعہ درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا, میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا ہے, یعنی امام سجاد آئے ہیں. اس کے بعد جب میں نے دیکھا امام آئے ہیں, میری ہمت بنی, میں نے قبیلے کے اصحاب کو بلایا. امام نے قبر کھودی سب نے مل کر, ابو الفضل عباس کی قبر کھودی, اس کے بعد امام حسین کی قبر کھودی, اس کے بعد حبیب کو الگ دفنایا, گنج شہدا الگ دفنایا. اب امام اپنے بابا کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے. عزیز و طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے نا, اس کے کفن کے سرے پکڑے جاتے ہیں پھر قبر میں اتارا جاتا ہے. ہائے غربت حسین, ارے کفن نہ ملا, لاشا ٹاپوں سے پامال ہو چکا. اجرکم اللہ. بس آخری روایت, ایک دفعہ امام سجاد نے سرحانے سے ہاتھ ڈال کے اٹھانا چاہا, جنازہ بہت خستہ حال ہے, ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نالوں کو بدل کر کے گھوڑوں کو بھیج کر ارے یہ عبادت انجام دی ہے. अशकिया आले मोहम्मद ने। बस अदादारों एक दफा पैंती से उठाना चाहते हैं, जनादा ढलक रहा था, गोश लटक रहा था मेरे मौला का, कहा कि एक बोरिया लेकर आओ, एक चटाई लेकर आओ। चटाई लेकर आए, मुझे नहीं मालूम सैयद सज्जाद ने बाबा के जनाजे को कैसे दफनाया। बस एक दफा चटाई पे रखा, कब्र में उतारा। अजीजों तरीका यह होता है, कब्र में लिटाने के बाद बंदे कफन खोलते हैं, आखिरी दीदार कराया जाता है। वाले गुरबत सैयद सज्जाद, अरे कफन कहाँ मिला हुसैन को जो बंदे कफन खोलते, अरे सरे अकदस कहाँ था हुसैन का, अरे जो आखिरी दीदार करते। उसके बाद जब हुसैन को लिटा दिया, अरे नन्हे अलियत घर को उठाया बाबा के सीने के साथ, अलियत घर को दफन कर दिया, अली अकबर का लाश उठाया, अरे सैयद सज्जाद, अरे शहादत के बाद लाश उठाना और है, हुसैन से पूछो अरे कैसे कैसे जवानों के लाशें उठाए। अली अकबर को पांची दफन किया, हबीब को अलग दफन किया। उसके बाद चचा अब्बास की कब्र पर आए, चचा अब्बास को दफनाया। मकातिल में मुझे ये जुमले नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल कहता है मौला सज्जाद ने कहा होगा, ए मेरे गैरतमंद चचा अब्बास बड़ी शान से लेकर आए थे, अरे कनातों का इंतजाम था, अब्बास वहाब का जिहाद था, चचा मेरा जिहाद देखो, बहने पुपिया माए बेटिया खोले सर बलवाया है सैयद सज्जाद सारे।